أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم, ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه, فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا, وكان أمر الله مفعولا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي, آمين يا رب العالمين. جو اب اگلا موضوع آ رہا ہے اس کا سلسلہ کلام پہلے رکوع سے جڑ رہا ہے, کہ جو پہلے رکوع میں بات آئی تھی وما جعل اياكم ابناءكم, اور تم اپنے لے پالکوں کو اپنے بیٹے نہ بنا لیا کرو. ذالکم قولکم بافواہکم, یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں. زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کی عمر میں اپنی والدہ کے ساتھ ننیہال جا رہے تھے کہ ان کے قافلے پر حملہ ہوا, جس کے نتیجے میں وہ غلام بنا لیے گئے اور مکے کے عکاظ بازار میں, جہاں غلاموں کی منڈی لگتی تھی, ان کو فروخت کر دیا گیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے یا ان کے میرے خیال سے کوئی قریبی عزیز, انہوں نے ان کو خریدا. ہاں بھانجے تھے, بھتیجے تھے, اور اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے ہبا کر دیا اور ان کو دے دیا. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ, تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اس غلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے معمور کر دیا. اس وقت ان کی عمر 8 سال کے تو وہ نکلے تھے, اور کچھ مزید کو 10-12 سال کے ہو گئے یا 15 سال کے ہو گئے. اور جیسے کچھ زمانے میں رواج تھا کہ ان کے جو رسا تھے وہ تلاش کرتے ہوئے ان کے والد اور چچا معلوم ہوا کہ مکے میں ہیں, اور پہنچ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور ان سے معلوم کیا. انہوں نے کہا ہاں وہ لڑکا ہمارے پاس ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو جیسے کچھ زمانے کا رواج تھا کہ آپ کچھ جو بھی آپ نے رقم لینی ہے آپ وہ رقم لے لیں اور ہمارے بچہ ہمارے حوالے کر دیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا, اور ابھی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے, کہ میں اس بچے کو بلا لیتا ہوں, اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے گا تو وہ آپ کے ساتھ چلا جائے گا, اور میں اس کے بس کوئی قیمت وصول نہیں کروں گا. لیکن اگر وہ نہیں جانا چاہے گا تو پھر میں آپ سے بھیجوں گا نہیں اس کو. تو انہوں نے اقرار کیا کہ بالکل آپ نے عدل کی بات کی, انصاف کی بات کی. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ 15 سال کا ایک لڑکا جو 8 سال کی عمر میں غلام بنا کر بیچا گیا ہو, ان کو بلایا گیا اور انہوں نے پہچانا. انہوں نے کہا کہ آپ نے پہچانتے ہیں؟ حضور نے پوچھا. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ میرے والد ہیں, میرے چچا ہیں. تو انہوں نے کہا یہ آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں, اور تمہارے پاس چوائس ہے کہ تم چاہو تو اپنے والدین کے ساتھ چلے جاؤ اپنے قبیلے میں, اور چاہو تو میرے پاس رہو. اور جب میں سوچتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں آپ کے ساتھ رہوں گا. کیا اخلاق کا معائنہ کیا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ ایک 15 سال کا بچہ اپنے والد اور چچا کو دیکھے اور معلوم ہو کے مجھے لینے آئے ہیں, اور اس معاشرے میں غلام کی زندگی کا تجربہ ہے اسے, اسے معلوم ہے کہ غلام کی کیا حیثیت ہے, اور وہ بچہ جو ہے 15 سال کا لڑکا جو ہے وہ پریفر کرتا ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا. اور ان کے والد اور چچا نے بڑا سمجھانے کی کوشش کی ہوگی, ظاہر ہے وہ لینے آئے تھے اتنی دور سے ڈھونڈتے تلاش کرتے ہوئے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا. جس کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں جا کر پھر اعلان کیا کہ میں اپنے اس غلام کو آزاد کیا, اور آج سے میں نے اس کو بیٹا بنا لیا. تو پھر ان کو زید بن محمد کہہ کر پکارا جانے لگا. اب جو بات یہاں پر آ رہی ہے کہ پھر مدینہ آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے وہ منہ بولے بیٹے تھے زید بن محمد ان کا پکارا جاتا تھا، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ تمہارے بیٹے نہیں بنتے بلکہ ان کو ان کے نام سے پکارا، ان کے والد کے نام سے پکارا جائے گا، اب چونکہ اللہ کا حکم آ گیا لہٰذا وہ دوبارہ ان کا نام جو ہے زید بن حارث ہو گیا رضی اللہ عنہ، اور وہ بچہ جس نے 15 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا ہو، چوائس تھی اس کی، ظاہر ہے کہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم تو مانا جانا تھا، لیکن بہرحال ان کے دل پر ایک اس کا جو ہے وہ اللہ کا حکم کے سامنے سر تسلیم خم، ظاہر ہے کہ ہم سے بہتر انہوں نے کیا ہوگا، ہمارے ایمان کی کیا حیثیت ہے، لیکن بہرحال ایک ان کے لہا جس کا مداوہ اللہ تعالیٰ نے، واحد صحابی ہیں اللہ کے رسول کے کہ جن کا بائی نیم قرآن حکیم میں ذکر ہے جو میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس چیز کا ایک ان کو ایک بدلہ دیا، لیکن جو اصل موضوع یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے ان کی شادی اپنی پھوپھی زاد بہن سے کروائی، اب اس معاشرے کا جو بھی تھا کہ غلام بہرحال وہ آزاد ہو جائے، لیکن وہ ایک جو مطلب ایک تحفظات دینے میں ریزرویشن ہوتی ہیں نا، مطلب غلام رہا ہے اور ایک آزاد ایک خاندانی عورت جو ہے ان کے لیے، تو یہاں جو بات آ رہی وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کا یہ کام نہیں ہے، اس کو یہ زیبا نہیں ہے کہ جب کسی بات کا فیصلہ اللہ اس کے رسول کر دیں، اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم، پھر ان کے معاملے میں ان کا کوئی اختیار نہیں رہتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت عبد المطلب جو ان کے دادا تھے، ان کی بیٹی تھی امیمہ اور ان کی بیٹی تھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نکاح کرنا چاہا اپنے منہ بولے بیٹے کا، وہ تحفظات تھے، ان کے بھائیوں نے بھی تھوڑا سا رزسٹ کیا، لیکن جب یہ آیت نازل ہو گئی کہ جب اللہ اور اس کے رسول کو فیصلہ کر دیں تو اب لوگوں کے لیے ان کا اپنے معاملے میں اختیار ختم ہو گیا، تو انہوں نے سر چکا دیا اور وہ نکاح ہو گیا۔ ومن یاس اللہ و رسول فقط اللہ دلال مبین، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ تو بڑی کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ وَإِذْتَقُورُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجِكَ، اور جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے کہ جس پر اللہ نے احسان کیا اور آپ کا بھی احسان ہے کہ روکے رکھ اپنی بیوی کو، وَاتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اور آپ اپنے جی میں وہ بات چھپا رہے تھے جو اللہ کھولنا چاہتے تھے، وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اسے ڈرا جائے۔ اب یہ مسئلہ یہ ہوا کہ وہ ایک خاندانی جیسے اور خاتون تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ ایک بہرحال آزاد کردہ غلام تھے، وہ ذہنی تحفظات جو تھے مطابقت نہیں ہو پائی مزاج میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے نکاح تو ہو گیا لیکن بہرحال وہ گھر میں بنی نہیں کچھ، اور بار بار حضرت زید بن حارث جو تھے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے حضور کے سامنے شکایت کرتے تھے، اور حضور ان کو کہتے تھے کہ نہیں روکے رکھو، ابھی صبر کرو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اگر وہ طلاق دے دیں گے تو پھر ان کی دل جوئی جو ہے، ان کی جو کزن ہیں پھوپھی زاد بہن، اس کے سوا اور نہیں ہو سکتا کہ ان سے خود نکاح کرنا پڑے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خوف تھا، اور منہ بولے بیٹے کی متعلقہ بیوی سے نکاح کریں گے تو منافقین جو ایک طوفان کھڑا کر دیں گے، ایک طوفان تو وہ کھڑا ہوگا اگلے سال جا کر جو واقعہ تم سورہ نور میں پڑھا ہے، یہ ایک طوفان کھڑا کریں گے منافقین، تو وہاں پر بات آ رہی ہے کہ آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے آپ ڈریں۔ فلما قضى زید منها وطرا، اور جب زید، اب یہاں پر نام لے دیا اللہ تعالیٰ کا، کہ جب زید اپنی خواہش پوری کر چکا اس خاتون سے، زوجنا کہا، ہم نے اس کو آپ کے نکاح میں دے دیا، حضرت زینب رضی اللہ عنہ فخر کیا کرتی تھی حضور کے ازواج مطہرات پر کہ تمہارے نکاح تو زمین میں ہوئے، میرا نکاح تو اللہ نے آسمانوں پر پڑھوا دیا۔ زوجنا کہا، اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر رہے کہ ہم نے ان کو آپ کے نکاح میں دے دیا۔ سورہ نساء میں وہ جو میں نے آپ کے سامنے بات کی تھی پہلے رکوع کی تشریح میں، کہ وہ جو منہ بولے رشتے ہیں ان کے حوالے سے اللہ کی شریعت میں فرق پڑتا ہے، اللہ کی شریعت کے جو احکام وراثت کے اور جو نکاح کے اور محترم رشتوں کے آئے تھے، اس حوالے سے جو بات آ رہی تھی کہ جو منہ جو بیٹے ہیں سلبی بیٹے، سلب سے جو بیٹے ہیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے وہ تمام رشتے بیان کیے تھے، وہاں تھا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے ہوں وہ تمہارے لیے حرام ہیں۔ تو وہ محترم رشتہ تھا، اب یہ منہ بولے بیٹے سے، اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں خاتم النبیین ہیں، اب وہی کا دروازہ ان کے بعد بند ہو گیا، اگر یہ رسمیں اس وقت نہ توڑی جاتی تو اس کے بعد پھر لوگوں کے ذہنوں میں تحفظات باقی رہتے، وہ جو اللہ کی شریعت کے قوانین میں توڑے جاتے۔ منہ بولے بیٹے کہ لوگ کہتے ٹھیک ہے جی، حرام تو نہیں ہے لیکن بہرحال ضروری تو نہیں کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے وہ کام کروایا، حالانکہ منافقین نے پھر بڑی دھول اڑائی اس کے بعد، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں۔ جب زید اس خاتون سے اپنی غرض پوری کر چکا، زوج نہ کہا، لِکَئِ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ مومنین پر کوئی تنگی باقی نہ رہ جائے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کے بارے میں، اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا، جب وہ اپنی غرض پوری کر چکے ہیں۔ یعنی لوگوں کے لیے میں نے کہا نا کہ رول ماڈل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے حوالے سے، وہ میں نے آپ کو سورہ نور میں بھی بتایا تھا، کیس سٹڈیز ہیں دین کے احکامات پر، جب تک ایک نمونہ بنا کے پیش نہ کیا جائے لوگوں کے لیے عمل کرنا آسان نہیں ہوگا، ہمارے لیے پھر بھی آسان نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشکلات سے گزارا ہے، ان مشکلات لمحات سے گزارا ہے۔ کیا کیا لوگوں نے باتیں منائی ہوں گی، میری میں اپنی زبان پہ نہیں لا سکتا، تفاسیر میں آپ پڑھ لیجئے، وہ سارے لکھے ہوئے ہیں کہ منافقین نے کیا کیا باتیں کی اس کے حوالے سے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی لیے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ان تمام تحفظات کو ذہنوں سے، اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کو اپنی طرف منسوب کیا، ہم نے ان کو آپ کے نکاح میں دے دیا۔ وکان امر اللہ مفعولا، اذا قضى منهن وطرا، وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم جو ہے وہ تو پورا ہو کر رہنا ہے۔ اللہ کا ارادہ تھا کہ اپنے نبی کے ذریعے سے اس غلط رسم کو توڑوانا ہے کہ منہ بولے بیٹا کا جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے قوانین جو نکاح شادی بیاہ کے ہیں اور جو وراثت کے قوانین ہیں، ان منہ بولے رشتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو رشتے ہیں جو محترم، وہاں پر رضائی بہن، رضائی ماں، سب کے ذکر آئے گا، اس میں تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیے۔ سلبی بیٹے کا جو بیوی ہے، اگر بیٹا فوت ہو جائے یا بیٹا اس کو طلاق دے دے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن منہ بولے بیٹے کے حوالے سے ایسا کوئی مطلب وہ ممانعت نہیں ہے۔ ماں کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ، اللہ کے نبی پر کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ نہیں اس چیز کے بارے میں جو اللہ اس پر فرض کر دے، جو نبی کے ذمے اللہ ڈیوٹی لگا دے، وہ نبی نے کر وہ کام کرنا ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہ طریقہ دستور رہا ہے جو پہلے ہو گزرے ان میں بھی۔ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا حکم جو ہے وہ تو جو ٹھہر چکا وہ پورا ہوگا۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے پیغامات کو پہنچائیں، خالی منہ سے نہیں پہنچانا، عمل بھی کر کے دکھایا کہ دیکھو یہ ہے، یہ منہ بولا بیٹا تھا، اس کی بیوی کو اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو اللہ کے رسول نے ان سے نکاح کیا۔ وَيَخْشَوْنَهُ، اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی شخص کے باپ نہیں ہے، کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تین بیٹے عطا کیے اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں بیٹوں کو انفینسی میں، بچپن ہی میں اپنے پاس بلا لیا۔ وَلَاكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور نبیوں پر مہر، یعنی اب نبیوں کا جو انسٹیٹیوشن تھا اس پر مہر لگ گئی، وہ ختم ہو گیا، اب نبی کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن رسول اللہ، خاتم النبیین کہا ہے، اللہ کے رسول کی جو حیثیت رسالت کی ہے وہ بعثت عمومی تو پوری بنی نوع انسان کے لیے قیامت تک کے لیے ہے، وہ رسالت چل رہی ہے۔ اللہ کے رسول دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن جو ذمہ داری، جو ڈیوٹی اللہ کے رسول کی بطور رسول کی تھی پیغام پہنچانے کی، وہ اپنی امت کے حوالے کر گئے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں فل یبلغ الشاہد الغائب، اب تم میں سے جو یہاں موجود ہے، جو یہاں غیر حاضر ہے، اس تک یہ پیغام پہنچائے، یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے تاکہ یہ آپ اس کے ذریعے سے خبردار کریں۔ ومن بلغ، جہاں تک پہنچے، جس تک پہنچے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے، رسالت کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ قیامت تک جاری و ساری ہے۔ نبوت جو وحی حاصل کرنے کا ایک انسٹیٹیوشن ہے، اس پر مہر لگ گئی، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جس پر کہ اللہ کی وحی نازل ہو۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ قادیانی جو ہیں وہ اسی حوالے سے مطلب خیر مسلم ٹھہرتے ہیں کہ وہ اپنے اس نبی کو مطلب اگر تو وہ اس کو کوئی چلیں کوئی مانے کے بہت کوئی اللہ کا کوئی بزرگ کو ولی اللہ قسم کی شخصیت تھی تو ایک الگ بات ہوتی, لیکن وہ تو اس پر وحی کا نازل ہونا مانتے ہیں نا, اس میں آنے میں وہ نبی کہتے ہیں معاذ اللہ. تو کوئی جو بھی اس بات کا دعویٰ کرے کہ اس پر کوئی وحی آتی ہے اور وہ اس معنی میں اللہ کا نبی ہے تو وہ جھوٹا نبی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بلکہ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ تو یہاں تک ہے کہ اگر کوئی اس سے ثبوت بھی مانگے تو اس کا مطلب اس نے بھی بہت اس نے بھی کفر کیا. جب ماننا ہی نہیں ہے مطلب کوئی ثبوت مانگنا, دلیل دینا, محض مباحثہ کرنا, تمام چیزیں جو ہیں وہ آؤٹ آف کورس, آؤٹ آف مطلب اس میں کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. اور بڑی سمپل سی بات ہے کہ وہ جو ہمارے یہاں سن 74 میں ان کو قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا, جو بھی بحث ہوئی تھی لمبے چوڑے دلائل اور فلسفے انہوں نے عیسائیوں کی طرح بگھارے تھے, جیسے عیسائیوں کے فلسفے تین میں ایک, ایک میں تین, بالآخر ان سے واحد ایک سوال آخری یہ کیا گیا تھا کہ اچھا آپ کے نزدیک ہم مسلمان ہیں کہ نہیں, سمپل جواب ہاں یا نہ میں دیں, اور اس کا جواب کچھ نہیں بنتا. جب بھی کوئی نبی اور نبوت کا دعویٰ کرے تو انسان جو ہوں گے وہ دو گروہوں میں بٹ جائیں گے, ایک اس نبی کے ماننے والے ہوں گے, ایک نہ ماننے والے ہوں گے. جو نہ ماننے والے ہوں گے ان کے نزدیک کافر قرار پائیں گے. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنا ہی نہیں, وہ خاتم النبیین ہیں, لہذا آپ کسی سے کوئی ثبوت مانگنا جو ہے وہ بھی غلط حرکت ہے. وکان اللہ بکل شیء علیما, اور اللہ جو ہے وہ اس کو ہر چیز کا علم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو. وسبحوہ بکرۃ واسیلہ, اور صبح شام اس کی پاکی بیان کرو, تسبیح کرو. ھو الذی یصلی علیکم وملائکۃہ لیخرجکم من الظلمات الی النور, وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں شفقتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تاکہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف, نور کی طرف. اب یہ آیت آگے آئے گی جو آپ کو بڑی یاد ہے, ان اللہ وملائکۃہ یصلون علی النبی, وہی الفاظ یہاں اس سے پہلے تمام مسلمانوں کے لیے آ رہے ہیں. اگر غور کریں تو آپ کے لیے بڑے مطلب بڑے فخر کی بات ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ھو الذی یصلی علیکم وملائکۃہ, وہی اللہ تم پر اور اس کے فرشتے شفقت فرماتے ہیں, رحمت بھیجتے ہیں تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکالیں نور کی طرف. تم تاریکیوں میں ہو, تم گمراہیوں میں ہو, ان سے نکال کر تمہیں نور ایمان کی طرف اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جو ہیں تم پر شفقت بھیج رہے ہیں کہ تمہیں اس اندھیروں سے نکال رہے ہیں. وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, اور وہ اللہ جو ہیں وہ مومنین کے حق میں بہت شفیق بہت رحیم ہیں. تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ, اور ان کی دعا جو ہے ان کی اس دن جس دن اس سے ملیں گے وہ سلام ہوگی. وَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا, اور ان کے لیے تیار کر رکھا ہے بڑا باعزت اجر ثواب. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا, اے نبی ہم نے آپ کو بنا کے بھیجا ہے گواہ, مبشر اور نذیر, بشارت دینے والا, گواہی ڈرانے والا. وداعیاً الی اللہ باذنہ, اور اللہ کی طرف بلانے والا اس کے حکم سے. وسراجا منیرا, اور ایک روشن سورج, دہکتے ہوئے سورج کی طرح آپ کی روشنی ہے, آپ لوگوں کو روشنی وہاں پہنچا رہے ہیں, ہدایت کی روشنی. وبشر المؤمنین بأن لهم من الله فضلا كبيرا, اور اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے بہت اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. ولا تطیع الكافرین والمنافقین ودع اذاهم, اور آپ مت کہا مانیے کافروں اور منافقین کا, اور چھوڑ دیجئے, اگنور کیجئے ان کے ستانے کو. وقت وتوکل علی اللہ, اور آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے. وکفا باللہ وکیلا, اور اللہ کافی ہے بطور کارساز. یعنی منافقین اور کفار اس بات پر بڑے آپ مطلب استہزاء کریں گے, بڑی باتیں بنائیں گے کہ آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ بیوی سے شادی کر لی ہے, لیکن آپ ان کو اگنور کیجئے ان کی اس تکلیف ایزا رسانی کو. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیهن من عدة تعتدونها, اے ایمان والو جب تم نکاح کرو اہل ایمان عورتوں سے اور پھر تم کو طلاق دے دو ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے, یعنی کہ کوئی خلوت کا موقع آنے سے پہلے طلاق ہو جائے, تو پھر تمہارے حق میں ان کے لیے کوئی عدت نہیں ہے. عدت مرد کا حق ہے عورت پر, جب کسی عورت کو رخصتی کے بعد ہم بستری کے بعد طلاق دے تو وہ عدت تین ماہ کی جو بھی مدت تین حیض جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے وہ مرد کا حق ہے, مرد کے لیے وہ پیریڈ گزارتی ہے تاکہ حمل پوری طرح واضح ہو جائے اور نسب میں کوئی عیب نہ آئے. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا, تو جو ان کو کچھ, چونکہ اب ہم مستری نہیں ہوئی, رخصت نہیں, رخصتی نہیں ہوئی, لہذا ان کو کچھ متاع دے کر اور خوبصورت بھلے طریقے سے رخصت کرو. یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن, اے نبی ہم نے آپ کے لیے حلال کر دی آپ کی وہ ازواج جن کے مہر آپ دے چکے. وما ملکت یمینک, اور وہ بھی جو آپ کے ہاتھ کا مال ہیں یعنی کنیزیں. مما عفا اللہ, جو اللہ آپ کے ہاتھ لگا, مما عفا اللہ علیک, جو اللہ آپ کی طرف لوٹا دے. وبنات یمی کا وبنات یماتی کا, آپ کے چچا کی بیٹیاں, آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں. وبنات خالی کا وبنات خالاتی کا لاتی حاجر نماز, اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور خالہ کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی. وامرأۃً مؤمنۃً ان وہبت نفسہا للنبی, اور وہ عورت بھی جو اپنے آپ کو ہبا کر دے نبی کی جان کے, اپنی جان نبی کے لیے. ان اراد النبی ان یستنکحہا, اگر نبی بھی چاہیں اس کو اپنے نکاح میں لینا, یعنی اللہ کے رسول کے لیے بھی اجازت ہے کہ اگر کوئی عورت ہبا کر دے اپنے آپ کو بغیر مہر کے نکاح کرنے کے لیے پیش کرے, تو یہ اجازت نبی کے لیے, صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایکسکلوسیو ہے. عام حالات میں بغیر مہر کے نکاح نہیں ہے, خواب مقرر کیا گیا ہو, خواب بعد میں مقرر کیا جائے, اور اگر مقرر نہیں کیا گیا تو عورت کے خاندان کے لحاظ سے اس کا مہر تصور کیا جائے گا, انڈرسٹوڈ ہوگا, جو عورت کی فیملی میں عام طور پر مہر باندھا جاتا ہے. یہ ہمارے ہاں جو شرعی مہر والی بات ہے وہ غلط ہے. مہر جو ہے عورت کا حق ہے, لہذا عورت کے اسٹیٹس کے مطابق مہر ہوگا. اسی لیے کہا گیا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مالدار عورت سے شادی کرو گے تو زیادہ اور مہر دینا پڑے گا. مہر جو ہے ہمارے یہاں تو یہ رواج ہوگا نا کہ اچھا جی اس مرد کی تنخواہ اتنی ہے لہذا مہر اتنا ہونا چاہیے. مہر جو ہے وہ مرد کی آمدنی تنخواہ حیثیت کے مطابق نہیں ہے, بلکہ شرعی لحاظ سے مہر جو ہے وہ عورت کی حیثیت کے لحاظ سے ہے. لہذا اگر کوئی عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان ہبا کر دے بغیر مہر کے بھی, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت تھی ایکسکلوسیولی کہ وہ بھی ان کا نکاح جو ہے وہ صحیح ہوگا. خالص تلک من دون المومنین, یہ خالص آپ کے لیے رعایت ہے مومنین کے علاوہ. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم, ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے ان کے لیے بیویوں کے معاملے میں کیا چیز مقرر کی ہے, فرض کی ہے. وہ چار رکھ سکتے ہیں, آپ کے لیے پابندی نہیں رہی, جو بھی آپ جس سے نکاح کرنا چاہیں اپنے خاندانی رشتہ داروں میں سے جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی وہ آپ کر سکتے ہیں. وما ملکت ایمانہم, اور جو آپ کے وما ملکت ایمانہم, اور جو ان کے ہاتھ کا مال ہو, یعنی ان کے لیے بھی عام مسلمانوں کے لیے کنیزوں سے تمتع جائز ہے. لکئی لا یقون علیہ کا حرج, تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے تعداد ازواج کے حوالے سے. وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. ترجی منتشا منہن وتوبی الیہ کا منتشا, آپ جس کو چاہیں پیچھے رکھیں, جس کو چاہیں اپنے پاس جگہ دیں. یہ تنگی بھی اللہ نے ختم کر دی, باقی مسلمانوں کے لیے چار شادیاں ہیں بشرطیکہ چاروں میں عدل و انصاف ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر سے یہ شرط بھی ہٹا لی, لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں ان کاؤنٹیبل چیزوں میں پورا انصاف کیا ہے. برابر وقت دیا کرتے تھے, عصر کے بعد جب مدینے میں ہوتے تھے سب کے گھروں میں چکر لگاتے تھے اوقات کی پابندی کے ساتھ. وہ سورہ تحریم میں آ جائے گا, ایک موقع پر کہیں زیادہ وقت لگنے لگا, کہیں سے شہد آ گیا تھا تو اس پر بھی تشویش ہوئی خواتین کو وقت کے اوقات کے حوالے سے بھی. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کیا کرتے تھے اللہ سے کہ اللہ جن چیزوں میں میرا اختیار ہے ان میں تو میں نے مساوات رکھی ہے, لیکن جس چیز پر میرا اختیار نہیں ہے, ایک دل کی رغبت ہوتی ہے, اس کے معاملے میں تو میری گرفت نہ کرنا. ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک, اور جس کو چاہیے آپ اس سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے بعد دوبارہ اپنی طرف بلا لیں تو بھی آپ پر کچھ گناہ نہیں. یعنی اللہ کے رسول نے کسی سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی, صرف حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں جو بہت ضعیف ہو گئی تھیں, انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود دے دی تھی والنٹیرلی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات رکھی اپنی ازواج میں. ذالک ادنا ان تقر اعینہن ولا یحزن ولا یرضین بما آتیتہن کلہن, اور یہ اللہ کا حکم اس لیے ہے تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کھائیں اور وہ راضی رہیں جو آپ ان کو دیں. یعنی اللہ نے اپنے رسول پر سے تنگی ختم کر دی, اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا, اب وہ شکایت نہیں کر سکتی, اب وہ قانے رہیں گی کہ جو کچھ بھی آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں جتنا آپ ان کو وقت دیں وہ اس پر قانے رہیں گی. اللہ کے رسول نے, جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں, کہ ان رعایتوں کے باوجود اپنی طرف سے پورا پورا انصاف کرنے کی کوشش کی اپنے ازواج مطہرات میں. الا یہ کہ انہوں نے کہا کہ اللہ باری تعالیٰ میری کو رغبت اگر کسی طرف ہے دل کی رغبت تو اس پر میری گرفت نہ کرنا. واللہ یعلم ما فی قلوبکم, اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. وکان اللہ علیما حلیما, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور بہت تحمل والا ہے. لا یحل لک النساء من بعد, اب یہ آیت نازل ہو گئی کہ اب جو ازواج مطہرات آپ کے پاس ہیں ان کے علاوہ اب آپ پر بھی پابندی ہے, اب ان کے بعد آپ کے لیے کوئی عورت حلال نہیں ہے, جائز نہیں ہے. ولا ان تبدل بهن من ازواج, اور آپ تبدیل بھی نہیں کر سکتے. اس وقت 9 ازواج مطہرات تھیں حضور کی وفات کے وقت اور پابندی لگ گئی کہ اب آپ تبدیل بھی نہیں کر سکتے, یعنی اگر گنتی میں, یعنی اب آپ نکاح پر پابندی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جب جتنی تعداد ہے آپ ایک کو طلاق دیں اور ایک کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبکہ ان خواتین نے, ازواج مطہرات نے, جو اللہ نے ان کو چوائس دی تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہو یا دنیا چاہتی ہو, جب انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند کر لیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا بھی یہ حق جو ہے ایک طرح سے ختم کر دیا کہ وہ طلاق بھی نہیں دے سکتے ان میں سے کسی خاتون کو, کیونکہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند کیا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے بعد اب آپ کسی عورت سے شادی بھی نہیں کر سکتے. ولا ان تبدل بهن من ازواج, اور ان کے بدلے بھی اور عورتیں نہیں لا سکتے, بدل بھی نہیں سکتے. ولو اعجبک حسنهن, خواہ آپ کو ان کا حسن کتنا ہی بھلا لگے, اچھا لگے, الا ما ملکت یمینک, مگر وہ جو آپ کے ہاتھ کا مال ہو. دو خواتین آپ کے حرم میں تھیں, حضرت ماریا قبطیہ اور حضرت ریحانہ. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے. اور یہ بھی ایک حسن اتفاق ہے کہ مصر کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک وہ دی تھی اپنی, وہ بھی ان کی شہزادی تھی, خاندانی عورت تھی, حضرت حاجرہ, جن سے نکاح ہوا اور جن کے بیٹے حضرت اسماعیل رضی اللہ تھے علیہ السلام, اور انہی کی نسل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور پھر مصر کے ہی بادشاہ نے ماریا قبطیہ جو ہیں حضور کو ہبہ کی تھی, اور انہی کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا آخری عمر میں, جس کا نام حضور نے ابراہیم رکھا تھا. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا وسائکل, ایک طرح سے پورا ہو گیا وہاں پر. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین نہ. اب یہ حضرت زینب سے نکاح کا, جب نکاح ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے نکاح کیا تھا, حضور نے ان سے نکاح کر لیا, تو دعوت ولیمہ کے حوالے سے پھر یہ ذکر ہے کہ حضور نے صحابہ کو بلایا کھانے کے لیے. اس موقع پر جو معاملہ پیش آیا اس حوالے سے بھی ہمارے لیے ہدایات ہیں. اے ایمان والو, لا تدخلوا بیوت النبی, مت داخل ہوا کرو نبی کے گھروں میں, الا ان یؤذن لکم, مگر یہ کہ تمہیں حکم دیا جائے, اجازت دی جائے, الا طعام, ان کھانے کے لیے بلایا جائے, غیر ناظرین نہ ہو, پہلے سے آ کے نہ بیٹھ جائے کرو, کھانا تیار ہو رہا ہے تم انتظار میں بیٹھے ہو, جب بلایا جائے تو آیا کرو. ولکن اذا دعیتم فادخلوا, لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ. فاذا طعمتم فانتشروا, اور جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ, چلے جاؤ. ولا مستانسین لحدیث, اور وہاں بیٹھ کے گپے مت مارا کرو, باتوں میں نہ لگ جاؤ. ان نظارکوں کانا یوز نبی, حضور کے جو مکانات تھے وہ بہت بڑے, وہ مطلب ہے کیا کہنا چاہیے اس کو, بہت بڑے بڑے گھر نہیں تھے کہ جہاں پر الگ الگ زنان خانے اور مردان خانے ہوں, وہ تو حجرات تھے, کوٹھڑے تھے. جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی ملنے کے لیے ملاقاتی آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں تو حضرت عائشہ پیٹ پھیر کر بیٹھ جاتی تھیں جتنی دیر وہ بیٹھ کر باتیں کرتا تھا, کوئی الگ کمرہ نہیں تھا, تو ظاہر تنگی ہوتی تھی. ان نظال کا کانا یوز نبی, یہ چیز نبی کے لیے تکلیف کا باعث ہے. فیص تاہیمن, دو تم سے حیا کرتے ہیں, تمہیں کہتے نہیں کہ اچھا بھی جاؤ اب. واللہ لا یستاہیمن الحق, لیکن اللہ حق بیان کرنے میں نہیں شرماتا. فویذا سألتموہن متاعاً فاسألوہن من وراء حجاب, اور جب مانگنے جاؤ ان کی ازواج مطہرات سے کوئی چیز تو فاسألوہن من وراء حجاب, تو پردے کے پیچھے سے مانگو. اب یہ پہلا لفظ جہاں پر آیا حجاب, پردے کا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہت سے جو چیزیں تھیں ان کے دل میں جنہوں نے ان کا اظہار کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ میں چاہتا ہوں ایسا ہو, اللہ تعالیٰ نے بہت سے مواقع پر ان کی خواہشات کے مطابق احکام نازل کیے. شراب کا حکم بھی ایک ہے اور ایک یہ حجاب کا حکم بھی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے گھر کے پر کو پردے لٹکے ہوئے ہوں, لوگوں کا اتنا فری آنا جانا نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ اگر ازواج مطہرہ سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن, یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے ان کے دلوں کے لیے. اس کے بعد نہ صرف ازواج مطہرات کے دروازوں پر پردے لٹک گئے بلکہ تمام اہل ایمان نے اپنے گھروں پر پردے لٹکا لیے. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ, اور تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا, اور ان کی ازواج سے نبی کے بعد شادی بھی نہیں کرنا, نکاح بھی حرام کر دیا گیا, وہ تمہاری ماؤں کے برابر ہیں, ازواج مطہرات امہات المومنین ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی حکمتیں ہیں, اور سب سے بڑی حکمت تو یہ ہے کہ اگر وہ ان کا نکاح کسی, اور بھی بہت سی حکمتیں ہیں لیکن ان سے ایک چیز جس کا مفسر نے ذکر کیا کہ اگر ان کا نکاح ان کے بعد ہوتا تو اپنے شوہروں کی وہ تابع ہوتی, پھر وہ دین کو اس طرح نہ پھیلا سکتی, لوگ اتنے فریلی ان سے آ کے دین نہ سیکھ سکتے جس طرح کے ازواج مطہرات سے لوگوں نے دین سیکھا, نمبر ایک. اور تعدد ازواج ازدواج کے حوالے سے بھی جو بہت جو اللہ تعالیٰ نے خصوصی رعایت دی اپنے نبی کو, وہ بھی اسی لیے کہ عورتوں کے مسائل سیکھنے سکھانے کے لیے عورت ہی نمونہ ہو سکتی ہے. تو اس ازواج مطہرات میں ایک کی تعداد میں ایک تو اس کی کثرت جو تھی اس لحاظ سے بڑی اس کی حکمت ہے کہ زیادہ سے زیادہ عورتوں میں وہ احکامات پھیلیں. نمبر دو, بہت سی ازواج مطہرات کے حوالے سے جو اپوزیشن تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی کم ہوئی. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تھے, ان کی بیٹی ام حبوبہ سے شادی کی, اس کے بعد حضور کے مقابلے میں نہیں آئے. اس طرح تین خواتین تھیں جو یہودی سرداروں کی بیٹیاں تھیں جو مارے غنیمت میں آئیں, حضور نے ان سے نکاح کیا, اور پھر وہ جو ظاہر سسرالی رشتے ہوتے ہیں اس لیے وہ یہودیوں کا بھی قبائل کا بہت سے اور قبائل میں شادیاں ہوئیں, وہ تمام قبائل کی اپوزیشن ختم ہوتی چلی گئی. ان نظال کا کانا عند اللہ عظیمہ, اللہ کے نزدیک بہت بڑے گناہ کی بات ہے. ان تبدو شعین اور تفوف ان اللہ کانا بکل شعین علیمہ, تم اگر کوئی چیز ظاہر کرو یا چھپاؤ تو بے شک اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے. نا جناح علیہن فی آبائہن, ازواج مطہرات کے وہ رشتے ہیں کہ نکاح تو نہیں ہو سکتا, گھروں پر پردے بھی لٹک گئے ہیں, لیکن جو ان کے رشتے دار ہیں ان کے والدین ان کے بھائی وہ ان کے پاس آ جا سکتے ہیں. اللہ نے وہ رشتے تفصیل سے گنوا دیے کہ ان پر کچھ گناہ نہیں ان کے باپوں کے بارے میں, ولا ابنا ہن ان کے بیٹوں کے بارے میں, ولا اخوان ہن اور ان کے بھائی, ولا ابنا اخواہ ہن بھتیجے, ولا ابنا اخوات ہن بھانجے, ولا نسائی ہن اور اپنی ان کی میل جول کی عورتیں, ولا ما ملکت ایمان ہن اور جو بھی ان کے مل کے یمین ہاتھ کا مال ہے, اس حوالے سے ان پر کوئی تنگی نہیں. واتقین اللہ, اور اے عورتوں اللہ سے ڈرتی رہو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, بے شک اللہ جو ہے ہر چیز پر گواہ ہے, اللہ کے سامنے ہر چیز ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں رحمتیں بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو تم بھی شفقت صلوا علیہ ان کی طرف ان پر رحمت بھیجو, وسلموا تسلیما اور ان کے سو ان کو سلام کیا کرو. صحابہ حاضر ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول ہم سلام تو آپ کو کرتے ہیں وہ تو ہمیں معلوم ہے, یہ صلوا علیہ والی بات جو ہے رحمت بھیجنے کا اس کا کس طرح وہ کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو درود شریف جو ہیں جو احادیث میں آئے ہیں بہت سے ہیں مختلف انداز کے ہیں وہ سکھائے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جتنا احادیث میں جو بھی درود آئے ہیں وہ شروع ہوتے ہیں اللہم صلی علی محمد ان سے, اور اس کی حکمت بھی مفسرین نے بیان کی کہ اللہ تو ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اللہ کے نبی پر صلوات بھیجو, اپنی اللہ کی شفقت جو ہے اس کو اس سے رحمت بھیجو, لیکن ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں. اس کا جواب یہی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کی عظمت جس طرح اللہ تعالیٰ جانتے ہیں سمجھتے ہیں ہم ان کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اصل شان اصل مقام اصل عظمت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, ہم درود بھیجیں گے بالکل بھیج سکتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم خالی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ دیتے ہیں نا, لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم چونکہ اس مقام کو پہچان ہی نہیں رہے لہٰذا اس کا حق ادا نہ کر سکیں, لہٰذا ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں گزارش کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ شفقت فرمائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے شایان شان جیسی کہ ان کی شان ہے. ہم اپنا وہ حق اللہ تعالیٰ کو تب اپنے بھی دعائیں مانگتے ہیں نا, اس طرح ہم اللہ کا نام لے کر اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق ان پر شفقت نازل فرمائیے ان پر رحمت نازل فرمائیے. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا عظيما, بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت ہے, اللہ کی رحمت سے دوری ہے, معاذ اللہ, اللہ معاذنا من ذلك, واعد لهم عذابا مهينا اور ان کے لیے ہم نے ایک بڑا ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے, اللهم اجرنا من النار, آمین. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبینہ, وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، بغیر ہی مقتصب، بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی قصور کیا ہو، کوئی گناہ کیا ہو، فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، تو انہوں نے تو بہت بڑے بہتان کا اور گناہ کا بوجھ اٹھایا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.